بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ شمس کی آیات نمبر 1-10 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد پروگرام گرد و پیش آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ گرد و پیش کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے اچھروں کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یادوں کے چھروکے کے بعد سماعت فرمائیے گا اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستاں کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرمائیے گا، اور پھر فارسی سے متعلق پروگرام ہم پیش کریں گے، آئیے فارسی سیکھیے۔ اور گھر اور گھرانہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامنے یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ بانی انقلاب اسلامی سید روح اللہ موسوی الخمینی کی 33ویں برسی کے پروگرام ایران سمیت پوری دنیا میں شروع ہو گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی حکومت کے مجرمانہ اقدامات پر سلامتی کونسل کی خاموشی کو عالمی ادارے کی غیر ذمہ دارانہ رویے اور کمزوری کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ پاکستان سینٹ میں حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ اور یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے 1.2 کروڑ افراد جنگ کے باعث در بدر ہو چکے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بانی انقلاب اسلامی سید روح اللہ الموسوی الخمینی کی 33ویں برسی کے پروگرام ایران سمیت پوری دنیا میں شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دیگر اسلامی و غیر اسلامی ملکوں میں بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 33ویں برسی کی مناسبت سے مختلف سیمیناروں، کانفرنسوں اور دیگر پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے طبی ہدایات اور محدودیتوں کے باعث 3 سال کے وقفے کے بعد اس بار ایران سمیت مختلف ملکوں میں برسی کے پروگراموں کا اہتمام اس طرح کیا گیا ہے جس طرح کرونا شروع ہونے سے پہلے منعقد ہوا کرتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا مرکزی پروگرام آپ کے مزار اقدس پر سنیچر کو منعقد ہوگا۔ برسی کے مرکزی اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی براہ راست خطاب فرمائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق پروگرام حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر برسی کا مرکزی پروگرام سنیچر کو صبح 9 بجے شروع ہوگا، جس میں ماضی کی طرح ایرانی عوام کے علاوہ اعلیٰ سویل اور فوجی عہدیدار، مختلف ملکوں کے مندوبین، نیز غیر ملکی نمائندے اور سفرا بھی شرکت کریں گے۔ یاد رہے کہ 20ویں صدی کے معروف اور عدیم المثال اسلامی رہنما حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسلامی انقلابی تحریک سے 1979 میں ایران میں سامراجی طاقتوں سے وابستہ شاہی نظام حکومت ختم کر کے اسلامی جمہوری نظام حکومت کی بنیاد رکھی۔ آپ نے اسی کے ساتھ پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک اور دبے کچلے لوگوں میں عالمی سامراج کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ بیدار کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا اسلامی جمہوری نظام کا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے جو سامراجی اور صہیونی تسلط کے مخالف دنیا کے سبھی حریت پسندوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی سامراج کے لیے آنکھ کے کانٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایرانی کیلنڈر کے مطابق 14 خرداد مطابق 3 جون 1989 کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو عروج ملکوتی حاصل ہوا۔ ایرانی ماہرین نے ملک کے فضائی اور زمینی دفاعی نظام کو الیکٹرانک جنگ سے محفوظ رکھنے والا سسٹم تیار کر لیا ہے۔ ملک کے دفاعی نظام کو الیکٹرانک جنگ سے محفوظ رکھنے والا یہ سسٹم ایک اسٹارٹ اپ کمپنی کے ماہرین نے تیار کیا ہے۔ نصیر الدین توسی یونیورسٹی کے رشد مرکز میں قائم اسٹارٹ اپ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر پیروس مجال اشرفی نے بتایا کہ ہمارا تیار کردہ یہ نظام ریڈار اور ریڈیو کمیونیکیشن کو الیکٹرانک حملوں سے محفوظ بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کے ذریعے مختلف اقسام کے ڈرون طیاروں کو بھی دوران پرواز الیکٹرانک حملوں اور فریکوینسی میں خلل ڈالنے کی کوششوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی حکومت کے مجرمانہ اقدامات پر سلامتی کونسل کی خاموشی کو عالمی ادارے کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور کمزوری کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب مجید تخت‌روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے نہ رکنے والے کھلے اور ناقابل انکار جرائم، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرم شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان جرائم پر سلامتی کونسل کی خاموشی کو عالمی ادارے کی غیر ذمہ داری اور کمزوری کی واضح مثال قرار دیا۔ ایران کے مندوب نے واضح کیا کہ مسلمہ بین الاقوامی ضابطوں کی ٹھوس خلاف ورزی کا مواخذہ کیا جانا عالمی امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ مجید تخت‌روانچی نے جبری اقدامات اور یک طرفہ پابندیوں کو عالمی ضابطوں کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض ممالک پابندیوں کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ عام شہریوں کو بھوک میں مبتلا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کئی عشرے سے امریکہ کی شدید ترین مالی اور اقتصادی پابندیوں کا شکار چلا آ رہا ہے۔ ایران کے سفیر نے کہا کہ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کی وجہ سے عام شہریوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، حتیٰ بہت سے مریضوں اور خاص طور سے بعض پیچیدہ اور بیماریوں میں مبتلا بچوں کو دواؤں اور ضروری آلات پر عائد پابندیوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر کے دورہ ایران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارے کی خصوصی رپورٹر نے امریکی پابندیوں کے منفی اثرات کا قریب سے مشاہدہ کیا اور اپنی رپورٹ میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مجید تخت‌روانچی نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے دورہ ایران کے بعد جاری ہونے والے بیان میں امریکہ اور پابندیاں لگانے والے تمام ملکوں سے اپیل کی تھی کہ وہ عالمی قوانین کی پاسداری کریں اور ایرانی عوام کے خلاف عائد تمام پابندیاں فوری طور پر ہٹانے کا اعلان کریں۔ پاکستان سینٹ میں حزب اختلاف کے اراکین نے پیٹرولیم ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو سینٹ کے اجلاس کے دوران حزب اختلاف کے اراکین نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج اور پیٹرولیم ایندھنوں کی بڑھی ہوئی قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے بعض اراکین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کی ڈائس کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ حزب اختلاف کے اراکین نے شہباز شریف کی حکومت پر ملک کی معیشت پر سیاست کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چیئرمین سینٹ نے حزب اختلاف کے اراکین سے اپنی نشستوں پر واپس جانے کی بار بار اپیل کی، یہاں تک کہ اجلاس معطل کر دینے کی وارننگ بھی تھی۔ لیکن حزب اختلاف کے اراکین کا ہنگامہ جاری رہا۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف مظاہروں کی رپورٹیں ملی ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں حکومت نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ حزب اختلاف بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کا براہ راست اثر غریب عوام پر پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتیں بڑھنے سے بنیادی ضرورت کی اشیاء پر ٹرانسپورٹ چارج بڑھے گا اور کھانے پینے کی اشیاء مزید مہنگی ہوں گی۔ پاکستان میں عمران خان کا 2 دن پہلے کا انٹرویو نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے 2 دن پہلے ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے سابق وزیراعظم عمران خان کے انٹرویو کو قومی سلامتی کے منافی قرار دے دیا ہے۔ پیمرا نے ایک سرکولر جاری کر کے اس انٹرویو کو نشر کرنے پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے بدھ کی شام ایک نجی ٹی وی چینل سے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی اور پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ سابق وزیراعظم نے کہا کہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے اور فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ہم دیوالیہ کر جاتے ہیں تو پاک فوج ہٹ ہوگی، جب فوج ہٹ ہوگی تو ہم سے ایٹمی پروگرام لے لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک ایک فیصلہ کن مرحلے پر ہے، اس وقت سب کا ٹرائل ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ٹرائل ہے، کیونکہ ساری قوم کو معلوم ہے کہ وہ پاور بروکرز ہیں، اسی طرح عدلیہ اور سپریم کورٹ کا بھی ٹرائل ہے۔ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے 1,20,00,000 افراد جنگ کے باعث در بدر ہو چکے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس ملک کا 20% رقبہ، جو بیلجیم، ہالینڈ اور لگزمبرگ سے زیادہ ہے، اس وقت روس کے قبضے میں ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ اس وقت 1,20,00,000 یوکرینی پناہ گزین ہیں، جن میں 50,00,000 افراد ملک سے باہر ہجرت کر چکے ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ 67,00,000 سے زیادہ یوکرینی دوسرے ممالک میں پناہ لے چکے ہیں، جبکہ 77,00,000 سے زیادہ لوگ ملک کے اندر در بدر ہیں۔ یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ میں مرنے والے فوجیوں کی حتمی اور دقیق تعداد کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ تقریباً جنگ میں یوکرین کے 5,000 سے 11,000 فوجی مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق یوکرین میں جنگ کے آغاز سے اب تک کم سے کم 40,074 عام شہری ہلاک اور 4,826 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ شام میں مسافر بس پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 درجن سے زائد شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مسافر بس پر یہ حملہ مشرقی شام کے صوبے دیر الزور کے شہر شولہ میں کیا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے داعش کی مسلسل سرپرستی کی جا رہی ہے، جس کے سبب دہشت گردانہ سرگرمیوں میں مزید اضافے کا بھی اندیشہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی فوج شمال مشرقی شام میں داعشی دہشت گردوں کو آر پی جی اور اسٹنگر میزائل چلانے کی تربیت دے رہے ہیں۔ مقامی ذرائع نے اس سے پہلے کہا تھا کہ امریکہ نے عراق سے داعشی عناصر کی بڑی تعداد کو شام کی سرحدوں کے قریب واقع علاقے طنف میں منتقل کیا ہے، جہاں امریکی فوج نے غیر قانونی فوجی چھاؤنی قائم کر رکھی ہے۔ یمن کے اعلی مذاکراتی وفد کے سربراہ نے ایک بیان میں یمن میں جنگ بندی کی مدت بڑھانے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب ہانس گرونبرگ نے اعلان کیا ہے کہ یمن میں جنگ بندی کی مدت سابقہ شرائط کی بنیاد پر ہی مزید 2 مہینے کے لیے بڑھائی جا رہی ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر فریقوں کے ساتھ طویل مذاکرات اور یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ کے نام اقوام متحدہ کے پیغام کے بعد انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی مدت بڑھانا ممکن ہوا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سربراہ نے جنگ بندی کی مدت میں توسیع کی وجہ کے بارے میں کہا کہ اس جنگ کی شرط یہ ہے کہ سعودی اتحاد ان دو مہینوں میں معاہدے پر عمل کرے گا تاکہ انسانی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن میں جنگ بندی کے باوجود سعودی اتحاد کئی بار یمن کے مختلف شہروں پر بڑے پیمانے پر حملے کر کے جنگ بندی منصوبے سمجھوتے کو پامال کرتا رہا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف فوجی حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ یمن کے خلاف سعودی جارحیت میں اب تک لاکھوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاست آئیوا میں ایک شخص نے چرچ کے پاس دو خواتین کو گولی مارنے کے بعد خود کو بھی ہلاک کر لیا۔ امریکہ میں لوگوں کی ہلاکت کی ایک بڑی وجہ فائرنگ اور مسلح حملے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 1968 سے 2017 تک 15 لاکھ سے زیادہ امریکی فائرنگ اور مسلح حملوں کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ سن 2020 میں امریکہ میں 45,000 سے زیادہ افراد آتشین ہتھیاروں سے خودکشی کی بنا پر ہلاک ہوئے، جبکہ 2019 میں اس میں 25% کا اضافہ ہوا اور 5 سال قبل اس میں 45% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ای بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق علاقے کی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک شخص نے ریاست آئیوا کے شہر ایمس کے مضافات میں کرنسٹن چرچ کے باہر دو خواتین کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ایسا نظر آتا ہے کہ قاتل نے فائرنگ کے بعد خود کو بھی گولی مار لی، تاہم ابھی اس کی موت کی تحقیقات جاری ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ یورپی یونین نے روس کے خلاف اپنی پابندیوں کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپی یونین کی پابندیوں میں روس کے فوجی اور سیکیورٹی ادارے اور شخصیات بھی شامل ہیں۔ یورپی یونین یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے روس کے خلاف کئی بار پابندیوں کے پیکج کا اعلان کر چکی ہے، یہاں تک کہ اس کا سلسلہ روس کے انرجی کے شعبے تک پہنچ چکا ہے، لیکن بعض رکن ممالک کی مخالفت کی بنا پر وہ اسے نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ یہ پابندیاں ایسی حالت میں نافذ کی گئی ہیں کہ مغرب کو ان تمام اقدامات اور پابندیوں کے باوجود یہ تشویش ہے کہ روس کے خلاف اقتصادی شعبے، خاص طور سے تیل اور گیس کے میدان میں پابندیاں نافذ کرنے سے یورپ کی اقتصادی اور انرجی کی عالمی منڈی کی صورتحال پہلے سے زیادہ درہم برہم ہو جائے گی۔ یورپی ممالک میں روس کے خلاف پابندیوں کی پالیسی جاری رہنے سے یورپ کی داخلی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ نئی پابندیوں میں سمندر کے راستے روس سے تیل کی درآمدات پر پابندی بھی شامل ہے، اور یہ پابندیاں آئندہ پائپ لائن کے ذریعے روس سے تیل کی درآمدات تک بڑھا دی جائیں گی۔ روس کے خلاف پابندیوں کے چھٹے پیکج کی تفصیلات کے مطابق روس کے 3 بڑے بینکوں کی سوئفٹ تک رسائی ختم کر دی جائے گی، جبکہ ان 3 روسی TV چینلوں کی نشریات کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے جن پر برسلز جنگی پروپیگنڈے میں کردار نبھانے کا الزام لگاتا ہے۔ روس کے خلاف یورپی یونین کی نئی پابندیوں میں ماسکو کے لیے برآمدات، بالخصوص کیمیاوی مواد اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی برآمدات بھی شامل ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین کا خیال ہے کہ وہ پابندیوں کے ذریعے روس کو یوکرین جنگ روکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ دریاسنا نیٹو کے سربراہ ینس اسٹولنبرگ نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کی حمایت کا اصلی عامل شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ایک تھکا دینے والی جنگ بن چکی ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ جنگ آخر کار مذاکرات پر ختم ہوگی، اور ہمیں مذاکرات میں یوکرینیوں کی پوزیشن بہتر بنانے میں مدد کرنا چاہیے۔ نیٹو کے سربراہ نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ تنازعہ بڑھانا اور نیٹو اور روس کے درمیان جنگ میں شدت نہیں چاہتے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روسی حکام نے بارہا اعلان کیا ہے کہ اگر یوکرین مذاکرات کی میز پر واپسی پر آمادگی کا اعلان کرے تو ماسکو بھی اس کا مثبت جواب دے گا، اور یوکرین کے اندر عزم و ارادہ نہ ہونے کی بنا پر مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں۔ سامن، ریڈیو تہران کی اسی خصوصی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 13 خرداد، 3 ذی قعدہ اور 3 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین ذی قعدہ سن 620 ہجری قمری کو مصر کے مشہور فقیہ اور مفسر قرآن ابو العباس ناصر الدین احمد بن محمد بن منصور المعروف ابن منیر اسکندریہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور معروف اساتذہ سے دینی اور قرآنی علوم اور عربی ادب حاصل کیا، نیز ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابن منیر نے مختلف ذمہ داریاں بھی سنبھالی اور کچھ عرصے تک قضاوت کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کی وفات 63 برس کی عمر میں ہوئی۔ انہیں جامع منیر کے نام سے معروف مسجد میں دفن کیا گیا۔ تفسیر قرآن اور دیگر اسلامی علوم میں ابن منیر کی متعدد کتابیں موجود ہیں، جن میں کئی کتابیں متعدد بار چھپ چکی ہیں۔ تین جون سن 1502 عیسوی کو مشہور پرتگالی بحری قزاق واسکو ڈی گاما نے عرب تاجروں کا قتل عام کیا۔ قتل عام کا یہ واقعہ جنوبی ہندوستان کے ساحلی شہر کالی کٹ میں، جس کو اب کوزی کوٹ کہا جاتا ہے، رونما ہوا۔ کہتے ہیں کہ واسکو ڈی گاما سن 1498 میں کالی کٹ پہنچا اور اس نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ جب سینکڑوں عرب تاجروں کا ایک قافلہ سمندر کے راستے چاول کی تجارت کے لیے کالی کٹ پہنچا تو واسکو ڈی گاما کے حکم سے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان کی کشتیاں نظر آتش کر دی گئیں اور پھر بڑی بے رحمی کے ساتھ اور سخت ایزائیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ یورپی تاریخ میں اس بحری قزاق کو سیاح کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ تین جون سن 1857 عیسوی کو اردو کے ایک عظیم نقاد، شاعر، ادیب، سوانح نگار اور سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی ہندوستان کے اعظم گڑھ ضلع میں پیدا ہوئے۔ شبلی نعمانی نے اپنے والد کی خواہش کے مطابق جید علماء سے اسلامی علوم حاصل کیے۔ کچھ دن تک انہوں نے وکالت بھی کی، لیکن وکالت سے ان کو شغف نہیں تھا، لہذا یہ پیشہ چھوڑ دیا اور علی گڑھ چلے گئے، جہاں وہ سر سید کے کالج میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ سن 1898 میں سر سید کے انتقال کے بعد شبلی نعمانی علی گڑھ چھوڑ کر اعظم گڑھ واپس چلے گئے اور خود کے قائم کردہ موجودہ شبلی کالج کے ترقیاتی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد وہ حیدرآباد گئے اور وہاں 4 سال رہنے کے بعد لکھنؤ میں ندوۃ العلماء سے وابستہ ہو گئے۔ شبلی نعمانی نے علمی تحقیق و اشاعت کے ایک ادارے دار المصنفین کے قیام کا عزم کیا اور انہوں نے اس کا انتظام بھی پورا کر لیا تھا، لیکن اس ادارے کا افتتاح ان کے انتقال کے بعد ہی ہو سکا۔ علامہ نے بہت سی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ 18 نومبر سن 1914 کو اعظم گڑھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تیرہ خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کی طاغوتی حکومت کے خلاف تاریخی خطاب کیا۔ شاہی حکومت کی دھمکیوں اور ممانعت کے باوجود آپ نے قم کے مدرسے فیضیہ میں یوم عاشور کی مناسبت سے عوام اور علماء کے عظیم اجتماع سے خطاب میں شاہی حکومت کے اقدامات پر شدید تنقید کی۔ آپ نے اپنے اس تاریخی خطاب میں شاہ کو اسلام دشمن پالیسیوں سے باز رہنے اور بیرونی اشاروں پر کام کرنے کی بابت سخت انتباہ دیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تاریخی خطاب کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری بعد ازاں آپ کی دلاوطنی اور بالآخر بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ تین جون سن 1969 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک عظیم فقیہ، دانشور اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نے 92 سال کی عمر میں عراق میں وفات پائی۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے زمانے کے عظیم علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ انہوں نے مقام اجتہاد پر پہنچنے کے بعد تدریس کا آغاز کیا۔ اس دوران آپ عالم اسلام کے ایک اہم مسئلے کی حیثیت سے فلسطین سے کبھی بھی غافل نہیں رہے۔ 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد آپ نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو تار یا ٹیلی گرام کے ذریعے انہیں اپنے باہمی اختلافات کو دور کرنے اور مسلم امہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی دعوت دی۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے اس پیغام میں عالمی صہیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ تین جون سن 2016 عیسوی کو عظیم مکے باز یا باکسر محمد علی قلعے کا انتقال ہوا۔ وہ 17 جنوری سن 1942 کو امریکی ریاست کینٹکی کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ وہ پیدائشی عیسائی تھے اور ان کا نام کیسیس مارسیلس قلعے جونیئر تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام بدل کر محمد علی رکھ لیا۔ محمد علی قلعے نے سن 1960 میں روم اولمپک میں سونے کا تمغہ حاصل کیا، لیکن یہ تمغہ جیتنے کے بعد وہ اپنے وطن لوٹے تو نسلی امتیاز کا شکار ہو گئے۔ وہ 3 مرتبہ عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیتنے والے پہلے مکے باز تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بس میں دوستاں۔ Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ناہید انوری اور
حسین تقوی.
ہمارا اس پروگرام میں سلام قبول کیجئے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہے ہوں گے.
جی ہاں، بالکل. اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے، اور بہترین دعا بھی ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے باجی یہی ہو سکتی ہے کہ صحت و سلامتی خداوند متعال عطا کرے. صحت و سلامتی ہے تو سب کچھ ہے. ایک مثال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جان ہے تو جہان ہے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. اور جان کا تعلق جو ہے وہ انسان کی صحت سے ہے، انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے. بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اثرات پڑتے ہیں، لیکن ہماری صحت و سلامتی ایک جو ہے اہم عنصر ہے انسان کی زندگی کے اندر، جس کا ہمیں بہت بہت خیال رکھنا چاہیے. باجی جو ہے وہ پچھلا پروگرام جو بزم دوستاں کا تھا، اس میں بھی ریڈیو تہران کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے سامعین دوستوں نے آڈیو پیغام اور خط ارسال کیے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا. اور اس پروگرام میں بھی ہم آغاز جو ہے وہ ہم 43 سالگرہ کی مناسبت سے سامعین دوستوں کے آڈیو پیغام سے کر رہے ہیں. جی، تو یہ آڈیو پیغام کس نے بھیجا ہے؟
جی ہاں، یہ تو میں بتا دوں گی، لیکن بہرحال آپ نے کہا کہ اس پروگرام میں بھی اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ کیونکہ کم ہوتا ہے، تو پہلے پروگرام میں بہت سے ہمارے سامعین نے ہمیں لیٹرز اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو آڈیو پیغام بھیجوائے تھے، ہم شامل نہیں کر پائے تھے. اسی وجہ سے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اسی پروگرام کے تھرو سے. تو یہاں پہ حسین تقوی صاحب، ریڈیو تہران کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے صدر محمد ارشد قریشی صاحب نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا آڈیو پیغام ارسال کیا ہے، تو آئیے سامعین مل کر سنتے ہیں.
السلام علیکم، میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں، اور ریڈیو تہران کو اس کی 43 سالگرہ پر دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور اپنی تنظیم انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے تمام ممبران عہدیداران کی جانب سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلا شبہ ریڈیو تہران نے یہ 43 سال بہت کامیابی اور کامرانی سے گزارے، اور اس کی مزید ترقی اور کامرانی کے لیے ہم دل سے دعا گو ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو تہران مظلوم اور ظالم کے درمیان ایک ننگی تلوار کی مانند ہے. مسلمانوں پر جہاں بھی کسی بھی غیر مسلم ریاستوں نے، ظالموں نے، ممالکوں نے ظلم ڈھایا، وہاں ریڈیو تہران ایک ننگی تلوار کی مانند آیا اور ان کے بیچ میں حائل ہوا، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت عطا کی ہے اس سے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کی. ریڈیو تہران کے جو نشر گاہوں میں بیٹھے ہوئے میزبان ہیں، تکنیکی عملہ ہے، دھوپ سائڈ میں جو بوسٹروں پہ چڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اپنے تکنیکی کاموں کے ذریعے ہم تک نشریات کو واضح، صاف اور کرسٹل طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ جو دنیا میں موجود ہیں، وہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس وقت جو ایک طویل سفر ہے، یوں کہہ لیں کہ قریب چند سال کم ایک نصف صدی کا یہ سفر ہے. مجھے عراق ایران کی جنگ اور جنگ کے محاذ سے رپورٹیں ریڈیو تہران، ریڈیو زاہدان، ریڈیو ایران، پھر سحر ٹی وی، یہ سب یاد ہے. میں نے یوں کہیں کہ ایک جو فریکوینسی شارٹ ویو کا عروج تھا، وہاں سے لے کر اور جدید ٹیکنالوجی پر ریڈیو کی منتقلی تک بغور مطالعہ کیا. اس میں جو نشیب و فراز آئے اس کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا، اور ریڈیو تہران ان تمام مراحل سے بآسانی گزرتا رہا اور گزر رہا ہے. آج جب میں 43 سالگرہ کی مبارکباد پیش کرنے جا رہا ہوں، تو میرے ذہن کے گوشوں میں سے وہ الفاظ جو میں نے ریڈیو تہران زاہدان ایران سے سنے، وہ آج ذہن کے کسی گوشوں میں مجھے جھنجھوڑ رہے ہیں، میری یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. اور وہ چہرے جو ان وہ آوازیں میری سماعتوں سے جو میری سماعتوں میں رہیں، جو وہ تصاویر، جو ان کے فوٹوز، جو ان کی ویڈیوز میری بصارتوں میں رہیں، وہ سب مجھے بہت اچھے سے یاد ہے۔ ریڈیو تہران کے سید اظفر کاظمی صاحب، ساجد حسن رضوی صاحب، محسن صاحب، شکر اللہ ریڈیو تہران کا اسٹاف میں سے گلشن نقوی صاحب، مظفر زکی صاحب، ولی حسن صاحب، سید علی رضوی صاحب، عباس سید صاحب، ہاشم علی صاحب، حسین تقوی صاحب اور رضا خان صاحب، احسن مہدی رضوی صاحب، قلب عباس صاحب زیدی اور عباس علوی صاحب، مظفر زکی صاحب، غلام عباس حیدری صاحب اور بہت سی جو شخصیات ہیں بہت اچھے سے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ہیں ان سب کو سلامت رکھے، جو گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ریڈیو تہران کی یہ جو نشریات ہوتی ہے، یہ 3 گھنٹے کی اگر نشریات آ رہی ہے تو یہ ایک دشمن کے، اسلام دشمن کے لیے سمجھ لیں، یہ ہر روز 3-4 گھنٹے کا محاذ کھلتا ہے جس سے ریڈیو تہران نبرد آزما ہے۔ ریڈیو تہران کی ویب سائٹ کے ذریعے، ریڈیو تہران کی ایپ کے ذریعے، ریڈیو تہران کی تمام جو میڈیمس ہیں، میرا اپنا پسندیدہ میڈیم شارٹ ویو ہے اور مجھے گو کے بہت شور ہوتا ہے سوائے ایک نشریات کے علاوہ اردو سروس میں، لیکن پھر بھی وہ شور زندگی کا حصہ ہے، وہ شور ریڈیو سننے والوں کے لیے اپنا ایک مزہ اور لطف لے کر آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ مظلوموں کا دفاع کرتا ہے، مغرب کی شیطانی سازشوں اور امریکہ کی چیرہ دستیوں کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ بے باکی اور جرت اس ریڈیو کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے، جو تقریباً اس وقت موجودہ حالات میں دوسرے نشریاتی اداروں میں ناپید ہے۔ اسلام کا صحیح تصور پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے نام پر جو دہشت گردی کر کے اسلام کو بدنام کرنے والی قوتیں ہیں، ان کے خلاف مسلم دنیا کے اتحاد اور وحدت کی دعوت دیتے ہوئے ریڈیو تہران نے ہمیشہ اپنے آپ کو منوایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں ریڈیو تہران ہزاروں دلوں پر، کروڑوں دلوں پر ابھی بھی راج کرتا ہے۔ یہ صرف ریڈیو تہران کے سٹاف کے والہانہ لگاؤ اور محنت کا ثمر ہے، اور ساتھ ہی اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ایک بار پھر میری جانب سے اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرس آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے ریڈیو تہران کو 43rd سالگرہ بہت مبارک ہو۔ میری اس گفتگو کو جو حقیقی صحیح معنوں میں ریڈیو کے پرانے سینئر قدیم سامع ہیں وہ ضرور اپنی سنہری یادوں میں کھو جائیں گے، اور جو ریڈیو ہمیشہ سے سنتے رہے ہیں ریڈیو تہران، انہیں یقیناً اس 43rd سالگرہ پر ایک فخر محسوس کر رہا ہو رہا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، پاک ایران دوستی زندہ باد۔
جی جناب، محمد ارشد قریشی صاحب انٹرنیشنل ریڈیو لسنرس آرگنائزیشن پاکستان کے صدر ہیں آپ، اور نہایت ہی تفصیلی معلوماتی اور ریڈیو تہران کے حوالے سے اپنے دلی جذبات و احساسات کا آپ نے اظہار کیا ہے، اور 43 سال کے سفر کو ریڈیو تہران کے جس طریقے سے آپ نے اس کی عکاسی کی ہے اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے بہن ناہید انوری، کتنے اچھے انداز سے انہوں نے ایک پوری تاریخ کو 43 سال کی اپنے چند منٹ کے پیغام میں جو ہے وہ جو سمیٹا ہے، اور جنگ کا زمانہ، اسی طریقے سے جو ہے وہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کا زمانہ، انقلاب کے ابتدائی ایام، اور اسی طریقے سے فلسطین، دنیا بھر میں مستضعفین کی حمایت اور حقیقت پر مبنی خبریں، خصوصی پروگرام،
جو اہم واقعات پیش آئے ہیں ان چند سالوں میں، ان کو مختصر اور مفید طور پر انہوں نے
بیان کیا ہے. جی ہاں بالکل, اور بتایا ہے کہ ریڈیو تہران ایک حق کی آواز ہے اور پوری دنیا میں اس آواز کو سنا جاتا ہے اور لاکھوں سامعین جو ہیں وہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ویسے خود بھی جناب محمد ارشد قریشی صاحب جو ہیں دنیا بھر میں سامعین کو جوڑے رہتے ہیں, اور ان کا جو کلب ہے, ان کی جو آرگنائزیشن ہے, وہ بہترین انداز میں سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہے, اور ریڈیو تہران کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت ہی پیارا جو ہے وہ پروگرام منعقد کیا, مبارکبادی تہنیتی پروگرام جو ہے وہ پیغامات جو ہیں وہ ارسال کیے, اور ہمیشہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے حوالے سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں. ہم بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محمد ارشد قریشی صاحب کے کہ جنہوں نے اتنا پیارا اور خوبصورت آڈیو پیغام ریڈیو تہران کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے ارسال کیا.
جی ہاں, میں بھی یہاں پر اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کروں گی جن کے یہاں پہ ہم نے یا خط پڑھے یا ان کے آڈیو پیغام ہم نے یہاں مل کر سنے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا اور ہمارے پروگراموں کی اتنی تعریف کی اور ہمیں یاد رکھا. پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہاں پر بھی ریڈیو تہران کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد کے صدر رشید ناز صاحب نے بھی سالگرہ کی مناسبت سے منعقدہ تقریب کے حوالے سے ایک آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے, تو آئیے یہ آڈیو پیغام بھی ہم سب مل کر سنتے ہیں.
السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو کے محترم دوستوں, میں رشید ناز, صدر ناز ریڈیو اینڈ انٹرنیٹ فین کلب فیصل آباد, آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ریڈیو تہران کے ساتھ 43 سال کا سنگ میل طے کر لیا ہے. اس موقع پر میں ریڈیو تہران کے تمام سٹاف, پوری دنیا کے ریڈیو لسنرز کو ریڈیو تہران اردو سروس کی 43ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, آمین. ہماری کلب نے اس دن کی مناسبت سے آفس میں ایک سرگرمی کا اہتمام کیا جس میں فیصل آباد کے لسنر نے شرکت کر کے اس سالگرہ کی رونق کو دوبالا کیا, جن میں ہمارے سینئر ترین لسنر جناب ظہیر ایاز, لائل پور لسنر کلب کے صدر جناب سید شکیل حیدر بخاری, پرچم لسنر کلب کے صدر جناب رزاق شاہد اور ماسٹر لسنر کلب کے صدر ماسٹر محمود احمد صاحب کے علاوہ فون کالز کے ذریعے اکرم سیال ننکانہ, راشد قمر فیصل آباد, حافظ نعیم جنگ, اسرار چودھری شیخ پورا نے شرکت کر کے جشن سارگلہ کا مزہ دوبالا کیا. ریڈیو تہران 1979 سے لے کر اب تک سامعین کے لیے دینی اور معلوماتی پروگرام نشر کر رہا ہے, بلکہ روزانہ کی بنیاد پر دنیا کے حالات و واقعات سے بھی آگاہ رکھتا ہے. ریڈیو تہران سے روزانہ 3 گھنٹے کی نشریات پیش کی جاتی ہیں. ریڈیو تہران کی اپنی ایک ویب سائٹ بھی ہے جس پر خبریں, تبصرے اور خصوصی مضامین کے علاوہ سامعین کے خطوط, اہم شخصیات اور سیاستدانوں کے انٹرویوز کے علاوہ لائیو اور گزشتہ ایام کی نشریات سنی جا سکتی ہیں. ریڈیو تہران کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ریڈیو دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کے برخلاف امریکہ اور صہیونی حکومتوں اور ان کے اتحادیوں کے مقابلے میں مظلوموں کا دفاع کرتا ہے اور مغرب کی شیطانی سازشوں اور امریکہ کی چیرہ دستیوں کو سامنے لانے سے نہیں جھجکتا. بے باکی اور جرت اس ریڈیو کا خاصا ہے جو دیگر ریڈیو اسٹیشنوں میں ناپید ہے. اسلام کی صحیح تصور پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے نام پر دہشت گردی کر کے اسلام کو بدنام کرنے والی قوتوں کے خلاف مسلم دنیا کو اتحاد و وحدت کی دعوت دینے میں ریڈیو تہران نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے. ریڈیو تہران کے سامعین کی ایک بڑی تعداد پاکستان اور ہندوستان کے مختلف شہروں سے بذریعہ خطوط اس ادارے سے منسلک ہے, اور اپنے خطوط کے ذریعے نہ صرف ریڈیو تہران کے سٹاف کے ساتھ والہانہ لگاؤ کا اظہار کرتی ہے بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسیوں کی دفاع کرتی ہے. اسی دوران ہم نے اپنے من پسند آواز جناب سید صادق حسین رضوی کو کھویا جو اپنی منفرد آواز, لب و لہجے اور اخلاق و انسانی خصوصیت کے لیے حلقہ سامعین و ناظرین کے علاوہ اپنے حلقہ احباب میں خاصی محبوبیت کے حامل تھے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آخر میں میں تمام سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آنے والے وقت میں بیبی ریڈیو اور سامعین میں مضبوط رشتہ قائم رہے، آمین۔ پاک ایران دوستی زندہ آباد۔
جی جناب رشید ناز صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ ریڈیو تہران کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے اتنا خوبصورت پیغام آپ نے ارسال کیا اور بہت اچھی تقریب منعقد کی جس میں سامعین دوستوں نے جو ہے نا وہ شرکت کی، لسنرز جمع ہوئے، کیک کاٹا اور آپ نے ریڈیو تہران سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ان تمام تصاویر کو، ان تمام پروگرام کو آپ نے سوشل میڈیا پر بھی جو ہے منعقد کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ مختلف مناسبتوں پر آپ کے پیغامات جو ہمیں ملتے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہیں، اور پیغامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے ریڈیو تہران کے ساتھ ساتھ۔ باجی ناہید انوری
جی،
یہ سحر اردو ٹی وی کو بھی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے بھی جو ہے ان کے کبھی کبھی پیغامات ہمیں آتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ سحر اردو ٹی وی کی نشریات کے حوالے سے کہ ان کے علاقے میں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، اور ہم اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب رشید ناز صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا اور خوبصورت آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔
جیسا کہ آپ نے سماعت فرمائے گا، آج کے پروگرام میں ہمارے ذرا تھا آڈیو پیغامات جو تھے وہ ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیے، لیکن یہاں پر آخر میں ہم نے ایک خط کا انتخاب کیا ہے۔
بالکل
جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے اللہ یار کھوسا صاحب نے ماتیلی سینٹ پاکستان سے۔ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، ہمیں خط وغیرہ لکھنے کی زیادہ عادت بھی نہیں ہے، ایک لفظ لکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دوسرا لفظ کیا لکھیں۔ بھائی عجیب سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان پڑھ ہوں، خدا نہ کرے، لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں انسان لکھنا لکھانا بھول ہی گئے۔ تو بالکل صحیح کہا ہے، کسی سے ٹیلیفون نمبر لکھنے کا کہو تو وہ بھی منہ دیکھتا ہے، میں تو خط لکھنے بیٹھ گیا ہوں۔ خیر بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں ریڈیو تہران کی نشریات روزانہ سنتا ہوں اور مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا۔
جی پروگرام میں آپ کا خط شامل کر لیا ہے باجی، نہایت سادہ،
جی جی
بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا انہوں نے خط لکھا ہے۔ چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن اگر ٹائم ہوتا تو میں واقعاً اس خط پر جو ہے کچھ بولنا بھی چاہ رہا تھا، کچھ حقیقت پر مبنی باتیں بھی ہیں، کیونکہ بہرحال جو ہے لکھنے لکھانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ آج کل بڑا کم ہو گیا ہے، کسی کو کاغذ اور قلم تھما دو تو وہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، حتیٰ ایڈریس لکھنے میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو آج کل پریشانی ہوتی ہے، اگر کسی سے ٹیلی فون نمبر مانگو تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے ایس ایم ایس کر دیجیے گا، یا مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ پر پیغام دے دیجیے گا۔ کسی سے کوئی کام آپ کہیں تو وہ اصل بالکل معاشرے سے لکھنے لکھانے کا نہیں، تو ایک زمانہ تھا کہ ہر کسی کے پاس جیب کے اندر جو ہے دو تین قلم ہوتے تھے، پین ہوتے تھے،
اور جو
کاغذ ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، تو یہ لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ کم ہوا ہے یہ واقعی ایک آفت ہے معاشرے کے لیے، کہ جو جس کے نتائج بہرحال اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں کاغذ و قلم کے رشتے کو اہمیت دینی چاہیے اور لکھنے لکھانے پر توجہ دینی چاہیے۔ جناب اللہ یار کھوسا صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نقطے کی طرف انہوں نے متوجہ کیا، اور ہم سامعین دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ جن نکات کی طرف جناب اللہ یار کھوسا صاحب نے اشارہ کیا ہے تو آپ بھی اس حوالے سے کچھ تحریر فرمائیں تاکہ ہم اس کو بزم دوستاں میں شامل کریں، اور اس سے گفتگو کا اور تحریر کا ایک باب جو ہے وہ کھلے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خط و کتابت کی طرف توجہ دیں۔ پروگراموں کو سننے، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ریڈیو تہران کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ بہن ناہید انوری، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ حسین تقوی،
ناہید انوری کو اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ قدس، ایران میں کورونا سے ہونے والی اموات صفر ہو گئیں۔ روزنامہ ہمشہری، ایران کے تین جزیروں کے بارے میں ہر طرح کے دعوے کی مذمت کرتے ہیں، خلیج فارس تعاون کونسل کے بیان پر ایران کا رد عمل۔ القدس العربی، روس نے یوکرین کی 20% سرزمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، زیلینسکی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، ہر آپشن کے لیے تیار ہیں، IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی ممکنہ قرارداد کے بارے میں ایران کا ٹھوس موقف۔ 6 جون کو ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی نشست منعقد ہونے والی ہے۔ اس نشست سے ٹھیک پہلے صہیونی حکومت کی جانب سے ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی ہے۔ ہر بار کی طرح ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مبینہ دستاویزات منظر عام پر آنے کی بات کی جاتی ہے، اور اس بار بھی اس طرح ہوا۔ اور رویٹرز کے مطابق 1 جون کو تل ابیب کی جانب سے ایسے دستاویزات کی موجودگی کی بنا بنیاد پر جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف قرارداد کا مسودہ بورڈ آف گورنرز کو دیے جانے کی خبر موصول ہوئی۔ اس مسودے میں ایران کی جانب سے ناکافی تعاون اور حل نہ شدہ مسائل کے باقی رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ ادھر رافائل گروسی کی 2 رپورٹیں 30 مئی کو ایک بار پھر لیک ہو گئیں، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران میں موجودہ افزودہ یورینیم کا حجم طے شدہ مقدار سے 18 گنا بڑھ چکا ہے، اور گزشتہ سوالات کا ایران نے جواب نہیں دیا ہے۔ IAEA میں ایران کے مستقل مندوب محمد رضا غائبی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹس صہیونی حکومت اور ایران دشمن دہشت گردوں کی جانب سے فراہم شدہ معلومات پر جاری ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود ایران نے نیک نیتی ظاہر کرتے ہوئے ایجنسی کے ان دعووں کا پورے ثبوت کے ساتھ جواب دیا ہے، اور 3 تفصیلی نشستوں کے دوران تمام مبینہ موضوعات پر وضاحت کی ہے۔ ایرانی سفارتکار نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران نے بارہا دستاویزات کے لیک ہو جانے کی جانب سے IAEA کو خبردار کیا ہے، لیکن ایجنسی نے لاپرواہی برتی ہے۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اگر بورڈ آف گورنرز نے ایران کے خلاف کوئی غیر تعمیری حرکت کی تو انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ایران کا رد عمل ایسی صورت میں انتہائی سخت ہوگا۔ روزنامہ گارڈین، امریکہ تشدد میں ڈوبا ہوا ہے اور اس تشدد کی جڑیں گہری ہیں۔ ٹیکساس کے اسکول میں قتل عام کے بعد امریکی صدر نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قتل عام کے ایسے واقعات دنیا میں کہیں اور پیش ہی نہیں آتے۔ ان کی بات صحیح ہے، کیونکہ 2009 سے 2018 کے مابین امریکہ میں پیش آنے والے شوٹنگ کے واقعات G7 ممالک کے مقابلے میں 57 گنا زیادہ ہیں۔ کیا امریکیوں کو اندازہ ہے ان کا ملک کس حد تک تشدد میں ڈوبا ہوا ہے؟ رواں سال کے دوران ملک بھر کے 27 اسکولوں میں گولیوں کی بارش ہوئی ہے، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ابھی آدھا سال بھی پورا نہیں گزرا ہے۔ اسکولوں کو ملا کر اسی مدت میں 213 شوٹنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، یعنی ہر 48 گھنٹے میں 3 معاملات۔ تشدد کا معاملہ ہتھیاروں کے استعمال تک محدود نہیں ہے، امریکہ میں جیلوں میں بند افراد کی شرح بھی دوسرے ممالک کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ 1,00,000 افراد میں سے 664 افراد جیلوں میں نظر بند ہیں۔ یہ تعداد روس میں 329 ہے اور فرانس میں 93۔ دنیا بھر میں قید خواتین کا 1/3 حصہ امریکی جیلوں میں ہے۔ امریکی بحریہ کے کمانڈوز کا ایک نعرہ ہے کہ میرا ہتھیار میرا سب سے اچھا دوست ہے، اس بندوق کی میرے بغیر کوئی حیثیت نہیں، اور میری اس بندوق کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ در حقیقت امریکہ کا پورا معاشرہ اس نعرے پر کاربند نظر آتا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ سیاست، کرناٹک میں چوکسی کیونکہ ہندو کارکنان جامع مسجد میں پوجا کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ روزنامہ اعتماد، بی جے پی نے پنڈتوں کو صرف سیاست کے لیے استعمال کیا اویسی نے کشمیر میں دہشت گردانہ حملوں پر مرکز پر تنقید کی۔ روزنامہ پاکستان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، عمران خان نے جمعے کے بعد احتجاج کی کال دے دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ کشمیر عثمہ، خصوصی درجے کی واپسی کے لیے جمہوری، قانونی اور آئینی جدوجہد جاری، فاروق عبداللہ۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس صوبہ کشمیر کا ایک غیر معمولی اجلاس پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائے صوبہ سری نگر میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ریاست کے خصوصی درجے کی بحالی کے لیے جمہوری، قانونی اور آئینی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی انفرادیت، اجتماعیت اور پہچان قائم و دائم رکھنا نیشنل کانفرنس کا بنیادی اصول رہا ہے اور آج بھی یہ جماعت اسی اصول پر قائم و دائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کی عزت اور وقار دفعہ 370 اور 35A کی بحالی میں ہی مثمر ہے۔ جن دفعات کو غیر قانونی اور غیر جمہوری طور پر چھین لیا گیا، ان دفعات کی واپسی کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے اور ہمیں ثابت قدم اور پرعزم رہنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے تینوں خطوں کی عوامی اور سیاسی نمائندہ جماعت رہی ہے اور یہ جماعت لوگوں کو موجودہ بدترین دلدل اور نامساعد حالات سے نکالنا چاہتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، راحت ملنی چاہیے اور خوف و دہشت کا ماحول ختم ہونا چاہیے۔ روسنما جسارت، پاکستان کو عالمی سازش کے تحت خانہ جنگی میں جھونکا جا رہا ہے، شیخ رشید۔ شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف عوام کو مہنگائی کی چکی میں ڈال رہے ہیں، جس سے بے روزگاری بڑھے گی، چوری اور ڈاکے عام ہوں گے اور خودکشیاں ہوں گی، ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہوگا اور سیاسی خلفشار سے خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اجرتی قاتل رانا ثناء اللہ ملک میں صوبوں اور مرکز کو لڑانا چاہتا ہے۔ وزراء اعلیٰ کو دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ ہی ان قوتوں کو بے نقاب کر سکتا ہے جنہوں نے ملک کو انتشار، خلفشار اور معاشی بحران میں ڈالا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے پیچھے کون ہے اور کیا مقاصد ہیں، کشمیریوں کے خون سے غداری کر کے بھارت سے تجارت کس کے کہنے پر شروع کی جا رہی ہے۔ عمران خان 30% کم نرخ پر روس سے گیس، گندم اور پیٹرول لے رہے تھے، جو آج 30% رعایت پر بھارت لے رہا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سامراجی طاقتوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کر کے روس کے ساتھ اس منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اپنے ایجنٹوں کو اقتدار میں لے آئے۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ فارس نیوز، ظالمانہ پابندیوں کے باوجود کرونا کی اموات کو صفر تک پہنچانا ممکن ہو سکا، صدر رئیسی۔ وائی جے سی نیوز، آئی اے ای میں ایران کے خلاف یورپ اور امریکہ کے قرارداد کے مخالف ہیں، چین اور روس نے بھی اس قرارداد کو مسترد کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں اور آج ہم 13واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے، تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی، اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے۔ تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں۔
من کتابم را به احمد داده ام۔
جی ہاں، اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملحظہ کی جا سکتی ہے۔
کتابم،
جی کتابم، من کتابم را بے احمد دادم، کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را بے برادرش داد۔
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے۔ او کتابش را بے برادرش داد۔
کتابش،
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام۔
جی، اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے، من کتابت را نخوانده ام، میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے۔
کتابت،
جی، ضمیر متصل تے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے، تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ جی، کتابم، اس کی ضمیر متصل اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟
کتابمان۔
جی، یہاں میم کی جگہ من ضمیر متصل ہے اور یہ جمع کے طور پر یہاں استعمال ہوئی ہے۔ کتابت، جی، اس کی ضمیر متصل تے ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟
کتابتان۔
جی ہاں، یہاں پہ تے کی جگہ تان کا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے ضمیر متصل تے سے۔ کتابش،
کتابشان۔
جی ہاں، یہاں ضمیر متصل واحد شین ہے کہ جس کی جمع شان ہے، کتابشان، یعنی ان کی کتابیں یا ان کی کتاب۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ فارسی میں ضمائر متصل کی جمع موجود ہے، اور اب ان ضمائر کی مدد سے آئیے کچھ مرکب الفاظ بناتے ہیں۔
کتابمان،
ہماری کتاب، کتابمان۔
کتابتان،
تمہاری یا تم لوگوں کی کتاب، کتابتان۔
کتابشان،
ان کی یا ان لوگوں کی کتاب، کتابشان۔ سامعین، یہاں کتاب کی جگہ کچھ اور چیزوں کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے آئیے الفاظ اور معنی نوٹ کیجیے۔
گزرنامه،
گزرنامه، پاسپورٹ۔
عکس،
عکس، فوٹو۔
کیف،
کیف، پرس۔
قلم،
قلم۔
مداد،
مداد، پینسل۔
دفتر،
دفتر، کاپی۔
پوشه،
پوشه، فائل یا فائل کور۔
اتاق،
اتاق، کمرہ۔
صندلی،
صندلی، کرسی۔
کفش،
کفش، یعنی جوتے۔ سامعین، اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں، اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں۔
گزرنامه من،
ہمارے پاسپورٹ۔
عکستان،
تمہارے فوٹو۔
اتاقشان،
ان کا کمرہ۔ سامعین، ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں۔
گزرنامه من سیاسی است،
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں۔
عکستان بزرگ است،
آپ کے فوٹو بڑے ہیں۔
اتاقشان کوچک است،
ان کا کمرہ چھوٹا ہے۔ سامعین، آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ جی،
گذرنامه من سیاسی است.
گذرنامه من سیاسی است، یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است.
عکستان بزرگ است، یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است.
اتاقشان کوچک است، یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے. یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی، فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ، اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خوب تمرین کیجیے. آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار.
سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے.
گھر اور گھرانہ. سامن پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں. اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے. بچوں کی تربیت سے متعلق اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بچے کی پیدائش سے قبل اس کی اچھی تربیت کے لیے والدین کی ذمہ داریوں اور فرائض سے آپ کو آگاہ کیا تھا. اس پروگرام میں بچے کی پیدائش کے بعد کے تربیت امور کے بارے میں آرائز پیش کریں گے. امید ہے پسند فرمائیں گے. سامن، بچوں کی تربیت کا کام منٹوں اور لمحوں کا کام نہیں ہے، بلکہ تربیت کے امور تدریجاً انجام دیے جاتے ہیں، اور تربیت کے لیے مناسب طریقوں اور اس کے آداب سے استفادہ کیا جاتا ہے. اسی طرح تربیت کے لیے فضا اور ماحول کو سازگار بنانا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی تربیت بہت ہی دشوار اور مشکل کام ہے، جس کو ماہرین تربیت اور محمد و آل محمد کی سیرت سے استفادے کے بغیر انجام دینا ناممکن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے اس کی تربیت پر تاکید کی گئی ہے. ان آداب و اصول پر عمل کرنے سے بچوں کی تربیت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے. بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد کے تربیتی آداب میں سب سے پہلی چیز نومولود کے داہنے کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہے. دین اسلام نومولود کے کان میں آزان و اقامت کہنے کو بہت اہمیت دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام بچے کی پیدائش کے بعد پہلا کام یہ کرتے تھے کہ بچے کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہتے تھے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آزان دی. بعض روایات میں بچے کے کان میں آزان اور اقامت کہنے کے عمل کو تربیتی اور روحانی آثار کا حامل قرار دیا گیا ہے. ان روایات کی بنیاد پر نومولود کے کانوں میں آزان و اقامت کہنا بچے کے نفسیاتی سکون کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح اس کام کی انجام دہی تعلیمی اثرات کی بھی حامل ہے. بچے کے کانوں میں آزان و اقامت کے ذریعے اسلام کی اولین اور بنیادی تعلیمات یعنی وحدانیت خدا اور رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے اس کی فطرت اور گھٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح نومولود اپنی پیدائش کے آغاز سے ہی اپنے بنیادی اور مذہبی عقیدے سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ ان عقائد سے اسے زیادہ دلچسپی رہتی ہے. دوسرے تربیتی آداب میں سے ایک اپنے فرزند کا اچھا نام رکھنا ہے. انسان کو جن امور سے واسطہ اور اس سے تعلق ہے اس کا نام رکھنا ضروری ہے، اور کسی بھی چیز کی شناخت اور اسے دوسروں کو بتانے کے لیے اس کا نام لینا لازم و ضروری ہے، لیکن بچے کے لیے نام اور وقت کا انتخاب دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ دین اسلام نے بچے کی پیدائش کے بعد فوراً، حتیٰ پیدائش سے پہلے ہی نام رکھنے پر بھی بے تحاشا تاکید کی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بچوں کا ان کی پیدائش سے قبل نام رکھو، لیکن عدم اطلاع کی صورت میں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، دونوں کا نام انتخاب کرنا چاہیے۔ بلا شبہ بچے کا نام رکھنے میں جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اچھے اور پرمانہ نام کا انتخاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے نام کا انتخاب والدین پر فرزند کے حقوق میں قرار دیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرے اوپر میرے فرزند کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا اچھا نام رکھو، اس کی بہترین تربیت کرو اور اس کو معاشرے میں اس کے شائستہ مقام تک پہنچا دو۔ آئمہ معصومین علیہ السلام اپنے فرزندوں کے لیے بہترین ناموں کا انتخاب فرماتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کو بچوں کے لیے اچھے اور مذہبی نام کا انتخاب کرنے کی تاکید فرماتے تھے اور برے اور بے معنی نام رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے فرزند کے ساتھ انسان کا پہلا حسن عمل یہ ہے کہ اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرے۔ سامن، نام رکھنے کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت پر نام کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے نام انسان کے لیے مختلف پہلو سے مؤثر ہوتے ہیں۔ نام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نام انسان کی ثقافت، تشخص اور اس کی شخصیت کا آئینہ دار اور ترجمان ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے لوگ اس شخص سے اس کی ثقافت کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاشرت اختیار کرتے اور اس سے ویسے ہی توقع رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر ثقافت اور قومیت میں نام خاص معنی و مفہوم کے حامل ہوتے ہیں اور وہ اپنے معنی کو مخاطب کے ذہن میں منتقل کرتے ہیں۔ اچھے معنی کے حامل نام خود انسان کی شخصیت کے احترام کے علاوہ دوسروں کے احترام کا بھی باعث بنتے ہیں۔ ہر انسان کا نام اس کی شخصیت کا مظہر اور آئینہ دار ہوتا ہے اور اس کے آغاز سے آخر تک اس کی زندگی کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر انسان کا نام اخلاقی صفات کا حامل ہو تو انسان کو ان صفات کا حامل بناتا ہے، اور انسان اپنے نام کے معنی و مفہوم کے مطابق اس کے اچھے صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کوشاں ہوتا ہے۔ لیکن اچھے ناموں کی طرح برے نام بھی انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ بسا اوقات برے نام انسان کی شخصیت کو گرانے اور دوسروں کے مذاق اڑانے کا باعث بنتے ہیں۔ سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے بزرگوں کے نام پر اپنے فرزندوں کے نام رکھتے تھے اور دوسروں کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے یہ عمل بزرگوں کے احترام کے علاوہ بچوں کی تربیت میں بھی مؤثر ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کنبے اور معاشرے کی تہذیب و ثقافت اور دینی روح کے حامل ہونے کا باعث بنتا ہے، اور یہ چیز فرزند کی اچھی تربیت میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ دوسری جانب، اگر کسی انسان کا نام مثال کے طور پر محمد یا علی ہے تو وہ نادانستہ طور پر ان بزرگ شخصیتوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ روز قیامت کچھ ایسے لوگ وارد ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ داور محشر ان سے فرمائے گا، کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے میری معصیت و گناہ کیا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ میرے حبیب کے نام پر اپنا نام رکھا۔ تم نے میرے حبیب کے نام پر اپنا نام رکھا ہے، اس لیے عذاب میں مبتلا کرنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ سامن، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں بچے کی پیدائش کے بعد جن مسائل پر زیادہ تاکید کی گئی ہے
ان میں سے ایک اہم مسئلہ عقیقہ ہے۔ دین اسلام میں اس قدر عقیقے پر تاکید کی گئی ہے کہ بعض روایات میں عقیقے کو واجب بھی قرار دیا گیا ہے، اور آئمہ اطہار نے عقیقے کی جگہ صدقہ دیے جانے کو قبول نہیں کیا ہے۔ عبداللہ بن بکیر کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کے چچا کا ایلچی امام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی، آپ کے اموں کہتے ہیں کہ عقیقے کے لیے جانور کی تلاش میں گیا لیکن نہیں ملا، تو کیا اس کی قیمت صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، نہیں، اس لیے کہ خداوند کریم مستحق لوگوں کو کھانا کھلانے اور جانوروں کی قربانی کے عمل کو دوست رکھتا ہے۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ عقیقے کا بچے کے جسم و روح کی سلامتی اور اس کی تربیت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ قربانی دینی روایات میں شامل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ خداوند کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج دیا تھا، اور یہ مسئلہ سنت ابراہیمی میں تبدیل ہو گیا۔ دین اسلام میں عقیقے کا معنی قربت خدا کی نیت سے تمام بیماریوں اور بلاؤں سے بچے کی حفاظت کے لیے جانور کی قربانی کرنا ہے۔ اسی طرح عقیقہ اس نعمت کا شکرانہ ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ احادیث و روایات کے مطابق اولاد بھی الہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے انسان کو اس الہی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جانور کی قربانی کرنی چاہیے اور اس کے گوشت کو مستحقوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم اور انہیں اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے۔